الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات آج منگل کا دن ہے منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی شعر آفاق کتاب مثنوی مولانا روم کا درس ہوتا ہے اللہ جل شانہ ہمیں حضرت کے فیض و برکات سے وافر ایسا نصیب فرمائے چونکہ یہاں پر قصوں کے ذریعے سے اور حکایات کے ذریعے سے بہت ہی مفید مضامین حضرت بیان فرماتے ہیں جس میں حکایات مقصود نہیں ہوتے اصل میں وہ مضامین مقصود ہوتے ہیں تو یہ ذہن میں رہے تو آج قصہ ہے قصہ اہل ذروان و حسد ایشان بر درویشان کہ پدر ما السلیمی اغلب دخل باغ را بمسکینہ می داد چو انگور بودے اشر دادے بمسکینہ و چو مویز شاب شدے اشر دادے و چو حلوہ و پالودہ اشر دادے و از فصیل اشر دادے و چو خرمن کوفتے از کفا امیخت اشر دادے و چو گندم از کاہ جدا کر دے اشر دادے و چو عارت کر دے اشر دادے و چو خمیر کر دے اشر دادے لا جرم حق تعالی دراں باغ و کشت برکت نہادہ بود کہ اصحاب باغ ہا محتاج او بودن ہم بمیوہ ہم بسیم و محتاج کسنے عزیشاں فرزندان آشر دیدن مقرر و آ برکت را نمیدن ہم چوں آ زن بدبخت کی دید کا دوران میں دائد آل ذروان کا قصہ ان مساکین پر حسد کرنا کہ ہمارا باپ سادہ روح اسی باغ کی اکثر مدنی مساکین کو دے ڈالتا تھا جب انگور ہوتے تو مسکینوں کو دسواں حصہ دیتے جب کشمش اور شیرہ انگور ہوتا تو دسواں حصہ دیتے اور جب حلوہ اور نفالودہ پکاتا تو دسواں حصہ دیتے وہ خرید سے دسواں حصہ دے اور جب کلیان کوٹتا تو نیم کوفتہ ملاوٹ دار خوشوں سے دسواں حصہ دیتے اور جب گیہوں بوسے جدا کرتے تو دسواں حصہ دیتے اور جب آٹا پساتا تو دس ویسے اور جب آٹا گونتا تو دس ویسے دیتے آگ مولا فرماتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس باغ کی حتی میں ایسی برکت رکھی تھی کہ دوسرے باغات والے اس کے محتاج تھے میوہ میں بھی روپے میں بھی اور کسی کا محتاج نہیں تھا اور اس کے بیٹوں نے دس ویسے بار بار دینا دیکھا اس برکت کو نہیں دیتے کہ جیسے کہ وہ بدبخت والے جس نے خرد کو دیکھا اور وہ کدو کو نہیں دیکھتی تھی سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت کا جیسا طریقہ ہے کہ قصہ بیان کرتے ہیں اور قصے سے پھر جو ہے نا بہت زیادہ مفید مضامین برآمد ہوتے تھے بعض دفعہ قصہ حقیقی قصہ ہوتا تھا جیسے کچھ تاریخ سے کوئی واقعہ اٹھا لیتے بنی اسرائیل کا کوئی واقعہ یا کوئی اور بعض دفعہ بالکل فرضی قصہ ہوتا تھا جیسے طوطے کی کہانی اور گدے کی کہانی اور کبھی کبھی بالکل فحش واقعہ ہوتا لیکن اس سے اتنے مفید مضامین برآمد کرتے کہ آدمی حیران ہو جاتا تو ابھی ابھی ایک واقعہ گزرا ہے جس کا اس میں بھی ذکر آیا کہ وہ عورت مطلب یہ کہ وہ گدے کا وہ مطلب جو ہے نا وضو تو دیکھتی تھی لیکن وہ گدو کو نہیں دیکھ رہی تھی تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب اس کو نقصان ہوا حضرت اس میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بعض دفعہ وہ جو انسان لگاتا ہے نا اس کو تو دیکھتا ہے محنت جو کرتا ہے لیکن اس کا جو ثمر ملتا ہے اس کو نہیں دیکھتا نتیجتاً ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ سخی ہوں لیکن وہ جو برکت اس کے ذریعے سے ملتی ہے اس کو چونکہ نہیں دیکھتا تو نتیجتاً گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس میں ایک واقعہ اس کا تھا کہ بزرگ تھے ظاہر اچھے نیک آدمی تھے جو اپنے فصل میں عشر دیا کرتے تھے مختلف طریقوں سے جیسے قصے میں آپ نے سن لیا کہ مختلف اوقات میں وہ عشر دیا کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے بڑی برکت تھی ان کے بیٹے جو ہے نا مطلب گویا کہ چونکہ اس چیز کو نہیں جانتے تھے وہ مطلب وہ برکت والے لائن سے باخبر نہیں تھے وہ صرف جو عشر دینے والے لائن تھے اس کو اس سے باخبر تھے کہ دیکھو ہمارے والد اتنے زیادہ جو ہے نا وہ خیرات کرتے تو کیا اب اس میں ایک بنیادی چیز ہے اگر وہ نظر نہ آئے تو پھر واقعی انسان گمراہ ہو سکتا ہے مثلا ایک جگہ پر میں نے ایک شعر پڑھا تھا فارسی کا بڑا اچھا شعر تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے، کسی دکان پہ لکھا ہوا تھا، اس دکان کے مالک کا نام بھی یاد ہے، ریدی گل اس کا نام تھا، ہاں جی، تو اس پہ اس نے لکھا تھا کہ در حقیقت مالک ہر شے خداس، ای امانت چند روزہ نزد ماس. اصل میں تو ہر چیز کا مالک جو ہے خدا ہے، ہاں یہ امانت ہمارے پاس چند روز کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا. اب اگر مال انسان اللہ کا سمجھے تو پھر اس میں دسواں دینا کوئی انسان کو بوجھ محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ مثال کے طور پر ہم لوگ مضاربت کرتے ہیں، تو مضاربت کا اصول کیا ہوتا ہے؟ مضاربت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ کوئی پیسہ دیتا ہے اور کوئی اس پہ محنت کرتا ہے، تو پھر اس پہ آپس میں تقسیم کر لیتے، آدھا آدھا کر لیتے نفع کو، تو پیسے والے کو پیسے کا نفع مل جاتا ہے اور جو محنت کرنے والا ہے اس کو محنت کا نفع مل جاتا ہے. ہاں جی، اسی کو مطلب مضاربت کہتے ہیں، اور یہ جائز بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے. میں نے کم از کم خود اس کا تجربہ کیا ہے، تجربہ کرنے کے لیے میں نے کیا، ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی. ہمارے محلے کے ایک ساتھی ہیں، وہ کسی دکاندار کے ساتھ ملازم تھے، ان دنوں 3000 روپے ماہانہ پہ وہ جو ہے نا مطلب ملازمت کر رہے تھے. تو میں نے اسے کہا کہ چلو مضاربت کرتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ اپنی بیٹھک میں دکان کھولیں، میں اپنے اس میں پیسے لگاتا ہوں 30,000 روپے، اور جو آپ کا نفع ہوگا تو 40% میرا ہوگا، 60% آپ کا ہوگا. میرا کم اس لیے ہوگا کہ آپ کے چونکہ بیٹھک اس میں استعمال ہو رہا ہے تو مزید آپ کا جو ہے کہ اس میں چیز استعمال ہو رہا ہے، تو 60% آپ کا، 40% میرا، اس پر ہمارا معاہدہ ہو گیا. اب جس وقت اس نے کام شروع کیا، 30,000 روپے سے دکان شروع ہوا، تو ہر مہینے وہ 2,500 مجھے دیتا تھا تقریباً، اور 3,500 روپے اس کو بچتا تھا، یعنی 6,000 روپے اس پہ نفع تھا، 6,000 روپے نفع تھا، تو 2,500 مجھے دیتے اور 3,500. اب دیکھو 3,000 سے زیادہ اس کو مل گئے، اپنے گھر پر مل گئے نا، اپنے کام پہ مل گئے، کوئی ملازم تو تھا نہیں، تو اس کو یہ فائدہ ہو گیا، پیسے بھی زیادہ ملے، آرام بھی ہے، کام بھی ہے، سب کچھ ہے، اور مجھے بھی بیٹھے بیٹھے 2,500 مل گئے. اب 2,500 پر منتھ اگر ہے تو 12 مہینوں میں کتنے ہو گئے؟ 30,000 ہو گئے نا، تو 30,000 سال میں 30,000 پر، تو 100% نفع ہے. کوئی بینک 100% دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. یہ مطلب بالکل جیتا جاگتا وہ آدمی ابھی بھی زندہ ہے، موجود ہے. ہاں جی، 100% نفع کے ساتھ ہمارا کام چلا. تو اس لیے تجربہ میں نے کیا کہ مطلب اس پہ ساتھ ہوتا کیا ہے. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں نفع ہوتے. اب دیکھو، اللہ جل شانہ نے آپ کو پیسے دے دیے، یعنی مطلب یہ کیا، ظاہر جو کچھ آپ کے پاس ہے اللہ کا ہے. پھر صلاحیت بھی اللہ نے دی، وقت بھی اللہ نے دیا، توفیق بھی اللہ نے دی، ساری چیزیں اللہ کی ہیں، تم بھی اللہ کے ہو. آپ سے صرف 2.5% 40 میں سے 1 مانگ رہا ہے، وہ بھی تمہارے لیے مانگ رہا ہے، اپنے لیے نہیں مانگ رہا، کیونکہ اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو مانگ رہے تیرے لیے مانگ رہے، کیوں؟ تیرے لیے وہاں پر آخرت میں اجر ہے اور یہاں پر برکت ہے، یہاں پر حفاظت ہے. تو اگر کسی کو یہ نقطہ معلوم ہے کہ پیسہ اللہ کا ہے، پیسہ اللہ کا ہے، اور اسے صرف مجھے گویا کہ وقتی طور پر دیا ہوا ہے، اور اللہ پاک نے قانون کے تحت مطلب مجھ سے وہ مانگا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ میں آپ کو لوٹا دوں گا کہ آخرت میں. ہاں جی، اب اگر کوئی اس میں سستی کرے، اس کے اندر اگر بخیلی کرے، تو کتنا بدبخت ہوگا، تو پھر اس کے ساتھ قارون جیسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر سارا مال رکھ کے ان کو غرق کر دیا، اسی پہ کیا تھا. تو حضرت مطلب جو ہے نا وہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو وہ صاحب عشر دیا کرتے تھے، کیونکہ اجناس میں عشر ہوتا ہے، اجناس میں عشر ہوتا ہے نا، کاروبار میں 40 پائے اور جنم لے جانا، اجناس میں عشر ہوتا ہے. تو چونکہ اجناس والے بات تھی، کھیتی باڑی کا مسئلہ تھا تو اس میں عشر ہوتا ہے، تو عشر دیا کرتا تھا، عشر وہ دیا کرتا تھا، کیوں بارانی زمین میں عشر ہوتا ہے. تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کے بیٹوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ برکت کہاں سے آ رہی ہے، لہٰذا وہ دیکھ رہے تھے کم از 10 وہ دیکھو غریبوں کو دے رہے ہیں، بہت زیادہ دے رہے ہیں. اب اس پہ سوال سال کے ساتھ جو لوٹایا جا رہا ہوتا ہے وہ اس کو نہیں دیکھتا. بود مرد صالح ربانی عقل کامل داشت پایا دانی، ایک مرد صالح رب کا بردہ تھا جو پختہ اور عاقبت اندیش عقل رکھتا تھا. عاقبت اندیش، الفاظ بعض دفعہ ہم لوگ رٹ لیتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. مثلا عاقبت اندیشی کا لفظ میرے خیال میں تقریباً سب لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کا معنی کیا ہے یا اس کا مفہوم کیا ہے؟ عاقبت آخرت کے ساتھ متعلق ہے، یعنی آخرت میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ، اس کو عاقبت کہتے ہیں. اندیشی یعنی آخرت میں اس پر کیا ہوگا، یہ جو جانتا ہو اس کو عاقبت اندیش کہتے ہیں، اور جو نہیں جانتا اس کو کہتے ہیں عاقبت اندیش. ہاں جی، اس لیے اکثر میں کہتا ہوں نا کہ ہمارے بہت سارے الفاظ بڑے اچھے ہیں لیکن ہمیں اس کا مفہوم ہی نہیں معلوم ہوتا. ہمیں اس کا مفہوم ہی نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارا مفہوم، اس سے مفہوم کیا ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جس سبحان اللہ ہم کہتے ہیں، لیکن سبحان اللہ کا مطلب یہ کہ جس کو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یا کس طرح کہتے ہیں الحمدللہ، کہتے اللہ اکبر، الفاظ تک رہ گئے ہیں. اس کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ نظر سے مخفی ہے، اگر وہ نظر میں آ جائے تو پتہ نہیں ہمارے دل کی کیفیت ہی بدل جائے. ہاں جی، آج ہی کی باتیں میرے خیال میں ہمارے کوئی نیا ساتھی ہیں، تو اس نے مجھے وہ، میں نے وہ جو دیا تھا نا ذکر جو دیتا ہوں، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، تو وہ ذکر میں نے دیا تھا. تو اس نے کہا کہ میں جب ذکر کرتا ہوں تو سبحان اللہ کے ذکر میں کچھ مجھے مسائل ہوتے ہیں. ہاں جی، تو یہ کیا چیز ہے؟ تو وہ پھر میں نے اسے کہا کہ جو سبحان اللہ کے ساتھ آپ کیا مطلب تصور کر لیں، وہ پھر میں نے ان کو سمجھایا. تو یہ اصل میں اس کے پیچھے پورا ایک مفہوم ہوتا ہے. یہ اس میں مجھ سے پوچھا تھا کہ تسبیح فاطمہ کے دوران اللہ اکبر الحمدللہ پر تہجدار کر پاتا ہوں، لیکن سبحان اللہ کے دوران کچھ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہوں کہ توجہ اپنی کوتاہیوں پر رکھنی ہے یا اللہ تعالیٰ کے پاکی پر، کیونکہ مثلاً بندہ کے لیے تو قبر تباہی ہے لیکن اس کی توشانی کی بریائی ہے. رہنمائی فرمائی جزاک اللہ. کافی سینئر آدمی ہیں. تو میں نے یہ کہا کہ سبحان اللہ میں یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر تصور سے بالا اور پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر تصور سے بالا اور پاک ہے. تو یہ پھر میں نے اس کو مزید پھر کہا کہ ہر تصور سے اس کو پاک سمجھو اور بالا، جب کہوں اپنی میں زبان سے سبحان اللہ، مطلب یہ تصور ہمارا ہونا چاہیے. وہ بڑا اس کی کبریائی کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ اکبر کول دے ابدیت کا تعالی، یعنی اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں تو جب اللہ بہت بڑے تو اس کے سامنے جھکنا نہیں، تو کس کے سامنے جھکنا؟ تو اللہ اکبر کہنا ہماری ابدیت کے لیے بنیاد ہے، بندگی کے لیے بنیاد ہے. کبھی اللہ اکبر کہتے ہوئے میں سوچا ہے؟ اللہ اکبر ہم ہر جگہ کرتے ہیں. الحمدللہ سے تعریف صرف اس کے لیے، الحمدللہ سے تعریف صرف اس کے لیے، ہو نہ تسلیم ہو، ہو ختم نفس کا جالا. جب ساری تعریف ہے اس کے لیے تو پھر نفس کہاں ہے؟ اصل میں انسان اپنے نفس کے ساتھ محبت کرتے ہیں نا، تو جب تعریف اللہ کی آ جائے تو نفس کا معاملہ گول ہو جائے گا. اور لا الہ سے ہر ایک غیر سے تعلق توڑ کر، اور لا الہ سے ہر ایک غیر سے تعلق توڑ کر بس اس سے جوڑو کہ اغیار کا تو دیکھا بالا، مطلب صرف اس کے ساتھ تعلق، کیا کہ اغیار کے ساتھ تو میں نے بہت تعلق کر کے دیکھا، اس سے مجھے کیا فائدہ ہوا؟ اسے تو نقصان ہی ہو رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر میں جھک جاؤں اس کی طرف جس نے مجھ کو ہے پالا. لا حول ولا قوت الا باللہ, سر میں ایک تیسرے کلمے میں کہنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. شکر اس رب کا جس نے مجھ کو کیا پیدا شبیر, اچھے تقویم میں اس نے میرا سانچہ ڈالا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. اکثر میں اس پہ بات کرتا رہتا ہوں کہ کاش جو الفاظ ہم عمومی طور پر کہتے ہیں اس کی ایک حقیقت ہمارے ساتھ دل میں آ جائے, تو یہ الفاظ ہمیں کہیں سے کہیں پہنچا دیں. یہ صرف الفاظ کے کہنے تک بات نہ ہو بلکہ الفاظ کے سمجھنے اور الفاظ کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی بات ہو, تو یہ بات مطلب ذہن وجہ. وہ اکثر ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے, مجھ سے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ معوذتین جو صورتیں ہیں کیا اس کے ہوتے ہوئے جادو سے بچنے کے لیے کوئی اور تدبیر کرنی چاہیے, جادو یا کوئی ٹونے یا اس قسم کی چیزوں سے؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر کیوں لوگ کرتے ہیں, اس سے کیوں فائدہ نہیں ہوتا؟ میں نے کہا اس لیے کہ قرآن میں صرف یہ دو صورتیں نہیں ہیں, قرآن میں تو پورا ایک یعنی پورا قرآن ہے نا. اب باقی قرآن کی طرف تو آپ نے پیٹ کیا ہوا ہے, باقی قرآن کی طرف تو آپ نے پیٹ کیا اور صرف ان دو صورتوں کی طرف دیکھ رہے ہو کیونکہ آپ کا دنیائی مقصد اس کے ساتھ وابستہ ہے, تو کتنی بے وفائی ہے قرآن کے ساتھ. تو قرآن کے ساتھ بے وفائی کرتے ہوئے تم سمجھتے ہو کہ مجھے معوذتین فائدہ دے گا؟ کیسے فائدہ دے گا؟ تم قرآن کے ساتھ وفاداری سیکھو, خدا کی قسم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کافی ہے, باقی تو بہت دور کی بات ہے. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کافی ہے اگر قرآن کے ساتھ آپ کو وفاداری مل جائے. تو اصل بات یہی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہی وہ چیز ہوتی ہے انسان کے اندر تبدیل ہوتی ہے جب اس کا نفس ماننا سیکھ لیتا ہے تو دل سبحان اللہ اللہ کا بن جاتا ہے. ہاں جی, اور پھر اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ سارا اس کا ہو جاتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا, یہ والی بات ہے. تو یہاں پر بھی مطلب وہ بات ہے کہ ان کو ذرا اس کا علم نہیں تھا. درد ہی ذروا نزدیک کہ یمن شور اندر صدق و خلق حسن. زروان کے گاؤں میں جو یمن یعنی صنعاء کے نزدیک ہے وہ خیرات اور خوشخلقی میں مشہور تھا. کعبہ درویش بودے کوئی او آمدندے مستمندہ سوئی او. اس کا کوچہ محتاجوں کے لیے کعبہ تھا, غمگین لوگ اس کے پاس آتے تھے, غمگین لوگ اس کے پاس آتے تھے. حمز خوشا عشر دادے بیریا حمز گندم چوشو دے از کا جدا. وہ بلاریا خوشا سے بھی دسوا ایسا دیتا, گیہوں سے بھی جب وہ بوسے سے جدا ہو جاتے. ارد گشتے عشر دادے ہم ازان ناشدے عشرے وہ گردادے زنا. گیہوں آٹا بن جائے تو اس سے بھی دسوا ایسا دیتا, روٹی پکتی تو روٹی سے بھی دسوا ایسا دیتا. سبحان اللہ. ہمارے گاؤں کے اندر, بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ لوگ کے گاؤں کے اندر بھی یہ چیز ہوگی, اب نہیں ہے پہلے تھی, کہ گھر کے اندر جب روٹی پکتی تھی اکثر تندور پہ روٹی پکتی تھی نا, تو ایک روٹی ہر گھر والا وہ جو ہے نا یا مسجد کو دیتے یا جو فقیر وغیرہ آتے تھے تو اس کے لیے باقاعدہ جگہ بنی ہوتی تھی باہر, کیونکہ عورتیں ظاہر مطلب ایک وائر اس میں رکھ لیتے, وہ جیسے تاک سا بنا ہوتا تھا تو اس میں وہ روٹی رکھ لیتے اور وہ جو مانگنے والے ہوتے تھے یا یہ جو یہ اکثر ہی اکثر ہمارے یہاں الحمدللہ بڑا اچھا نظام تھا, مسجدوں کے اندر جو حافظ زائبان ہوتے تھے وہ پڑھاتے تھے تو ان کے لیے کوئی باقاعدہ انتظام مدرسوں کا تو نہیں ہوتا تھا, تو اس کو ہم کہتے چڑھ کہتے تھے, چڑھ چڑھ گواڑی. تو وہ جو ہے نا پھر وہ ان کے طرف سے وہ طالب علم آتے اور وہ پورے گھروں کی جو ہے نا مطلب وہ کرتے, تو وہ ہر گھر سے ان کو روٹی بھی ملتی, ایک روٹی یا آدھی روٹی جس نے جو حساب بنایا ہوتا تھا وہ آدھی روٹی یا ایک روٹی وہ جو ہوتے تھے, اور سالن بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا سالن بھی ڈال لیتے. ہاں جی,
وہ سب سالن مکس ہوتا تھا. ہاں اوکے, اس میں دال بھی آ رہا ہے, اس میں ساگ بھی آ رہا ہے, اس میں گوشت بھی آ رہا ہے, بلے جو جس کے یہاں پکا ہوتا تھا وہ سب ایک ہی برتن میں آ رہا ہوتا تھا. تو جس کو کاکٹیل کہتے تھے نا, صحیح معنی میں وہ کاکٹیل ہوتا تھا. یعنی ہر چیز اس کے اندر ہوتی تھی. وہ جو ہے نا وہ لوگ اس کو کھا لیتے, جو مطلب جو طالب علم وغیرہ ہوتے تھے. یہ باقاعدہ ایک پیارا نظام چلتا تھا ہمارے دونوں گاؤں میں, جہاں گیرہ میں بھی یہی تھا, زرکا قاسم میں بھی یہی تھا. ہاں جی, تو یہ اچھا نظام, اور میرے خیال میں آپ لوگ یہاں بھی ہوا کرتا ہوگا. تو یہ اچھا نظام تھا. ایک یہ نظام بڑا اچھا چلا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ لائے. دوسرا نظام حجرے والا ہوتا تھا کہ مہمان مشترک ہوتا تھا, یعنی محلے کا مطلب حجرہ ہوتا تھا, اس میں جو بھی آتا تھا بس اس میں چارپائی اس کو مل جاتی آج, اور کھانا بھی سب اپنے اپنے طرف سے وہ جو پکایا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا لے آتے, سب اکٹھا کھا لیتے, اس حجرے میں کھا لیتے, بس جو ہے نا مطلب یہ انتظام ہوتا تھا. ہاں جی, بڑے اچھے انتظام تھے ماشاء اللہ اس وقت, یعنی خلوص کے ساتھ ایک انتظام تھا, بس وہ چل رہا ہوتا تھا, جس کے لیے کوئی تکلف وغیرہ کی بات نہیں ہوا کرتی تھی, بس ایک سسٹم تھا جو چل رہا تھا. اب بیٹے کیوں ہو گئی, ہمارے ایک آدمی کا بیٹے کیوں, بیٹے سے تو اب ڈرائنگ روم بن گئے, بیٹے میں تو پھر بھی سونے کی جگہ ہوتی تھی, یعنی اب تو ڈرائنگ روم میں سونے کی جگہ نہیں ہوتی. ہاں جی, تو یہ مطلب وہ نظام مطلب اس وقت اس طرح چلتا تھا. تو یہاں پر بھی وہ فرما رہے ہیں کہ ان کا باقاعدہ جو جگہ تھی وہ غمگینوں کی جگہ تھی, جو غمگین ہوتے ہیں. ہمارے گاؤں کے اندر ایک صاحب تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرما فرمائے, حاجی آدم خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بہت مالدار آدمی تھے, لیکن ان کے ظاہری جسم سے کوئی پتہ مالداری کا نہیں چلتا تھا, بالکل یعنی عام سادہ لباس میں ہوتے تھے. لیکن جب کبھی خیر کے موقع پہ خرچ کا وقت آتا, سب سے آگے ہوتے. مسجد میں اگر پنکھے لگوانے ہیں, یا کوئی کام شروع ہے, یا کسی غریب کا کوئی مسئلہ ہے, اس کو قرض کا مسئلہ ہے, تو حاجی آدم خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مطلب ان کا جو ہے نا مطلب یہ ایسے ہوتا تھا, آخر وقت میں پورے فیملی کو حج کرایا اور فوت ہو گئے. مطلب یہ مطلب ہوتے بعض لوگ ماشاء اللہ تھے, یعنی با حوصلہ لوگ ہوتے ہیں, مطلب جو ہے نا تو ان کا حوصلہ بھی ماشاء اللہ ہوتا. تو خیر بہرحال علی صاحب بھی اسی طرح تھا کہ اس کا کوچہ محتاجوں کا کعبہ تھا, غمگین لوگ اس کے پاس آتے تھے. حمزے خوشہ اشردہ دے بیریا, حمزے گندم چوشو دے ازکا بجا. وہ بلاریا خوش سے دس وجہ سے گیوں سے بھی جب وہ بس جدا آرد گشتے, عشر دادے ہم ازاں نا شدے عشرے دیگر دادے زنا. گیہوں کا آٹا بن جائے تو اس سے بھی دسوائے دیتا, روٹی پکتی تو روٹی سے بھی دسوائے دیتا. از اینب عشرے بے دادے وہ ذمو مویز اجرام دادے از و دوشا بنیز. انگور سے دسوائے سے دیتا, کرشمس سے بھی دسوائے دیتا, دوشاب سے بھی. ہم ز حلوائے اشر از پالود ہم میں فرونگزا زاشتے از پیش حکم. حلوے سے بھی دسوائے سے اور فالودے سے بھی غرض, کسی کم و زیادہ چیز سے دسوے سے کی ادائیگی نہیں چھوڑتا تھا. اوشر ہر دخلے فرونگ زاشتے چار بارہ دادے آنچے کاشتے. وہ کسی پیداوار کا دسوائے سے ترک نہیں کر دیتا, جو چیز بوتا اس سے چار بار دیتا. بس وصیت ہا کے کر دے ہر زمان جمع فرزادی خود را آن جو آن. بہت سی وصیت تھی جو وہ جوان ہر وقت اپنے تمام بیٹوں کو کرتا تھا. کل اللہ قسم مسکین بعد من درا مگیر از غرور خوشتن, کہ اللہ سے ڈرنا اللہ سے ڈرنا, میرے مرنے کے بعد اپنے غرور سے مسکین کیسے نہ مار لینا. تاب ماندر برشما کشتو استمار در پناہ طاعت حق استوار, تاکہ کہتے اور پل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بنا پہ تم پر قائم رہے. آگے مولانا فرماتے ہیں, دخل ہا او میو ہا جملہ زیب حق فرستا دست بے تخمی و ریب. پیداوار میں اور میوے سب حق تعالیٰ نے غیب سے بے انداز و بلا شبہ بھیجے ہیں. در محل دخل اگر خرجے کنی در گئے سودست برسو دے زنی. فصل کی پیداوار کے موقع پر اگر تم خدا کی راہ میں خرچ کرو تو اس کی درگاہ فائدہ کی کاند ہے, تو تم فائدے پر پہنچو. منجا بالحسن فلو اشرم صالح, اس کی تائید میں دو مثالیں پیش فرماتے ہیں. ترک اغلب دخل را در کشت زار باز کار اچو و اصلی سمار, یعنی کسان پیداوار کے بڑے سے کو دوبارہ زمین میں بو دیتا ہے, کیونکہ وہ فصل کے ثمرات کا بیج ہے. جیسے گنے کو بھی اگر لیتے ہیں, گندم کو بھی, اس طرح مطلب گویا جو مطلب کاش کرتے وہی چیز دوبارہ اس کو ملتی ہے. या उसका कुछ हिस्सा काश करते तो बाकी मिल जाता है। वैसे कभी अंदाज़ लगाना चाहिए, मैंने कभी अंदाज़ तो नहीं लगाया, अभी ख्याल आया कि जो हम काश करते हैं वो मिलने का कितना हिस्सा होता है तकरीबन, उसको अगर देखे जाए मतलब मोमन, यानी कितना हिस्सा उसका काश करना पड़ता है, थोड़ा सा हिस्सा होता है, लेकिन फिर वो ज़ारे पूरे फसल उससे आती है, उसके साथ मतलब हो जाती है। अच्छा, ज़्यादा बोता है और उसमें से कात कम है क्योंकि उसको फसल के उगने पे शुभ नहीं है, चूँकि उसे इत्मीनान है कि जो कुछ मैं बोऊँगा ज़ाया नहीं जाएगा, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा तुखम रेजी करता है। ज़ाब अफशानत बगश्तन तर्क दस्त कागला अशहमजा ज़मीन हासिल शुदास्त। किसान इसलिए खेती बोने में हाथ से बीज झाड़ता है कि वो बीज का गला भी उसकी ज़मीन का हासिल हुआ है, यानी उसी से निकला है। कफ्श गर हम आँची अफजा जना में खरत चरम अवादी मुसख्तियाँ, यानी मोची भी जो कुछ उसके कान से बच जाते हैं इससे वो काल मीशा और चुरम ख़रीद लेता है कि उसूले वखलम यहाँ बूदा अंद हम अजी हाँ में शिकर शायद रस का बंद, क्योंकि मोची सोचता है कि चीज़ें मेरा मदनी के बायस बन रही हैं, इन्हीं से मेरा बंद शुदा रिज़्क खुलता है। दखल जा जा आमदस्तश ला जरम हम दरंजा में कुनत दादो करम, इसको आमदनी वहीं से मिली है इसलिए वही वो खुले दिल से खर्च करता है। ई ज़मीं वो सख्तियाँ पर दस्त ओ पस असल रोज़ी अस खुदा दा हर नफस, ये ज़मीन और चमड़ा तो सिर्फ पर्दा है, असल रोज़ी हर लम्हा खुदा से समझो, ये नस्बाब अल्लाह ताला की हुज्जत है, तरक्की के नस्बाब के पर्दे में खुदा ताला रोज़ी रसानी का फ़ैल बचा लाता है। यानी अगर एक इंसान गाड़ी चला रहा है और गाड़ी से जो कमा रहा है वह अगर गाड़ी पर खर्च नहीं कर रहा उसका कुछ हिस्सा, तो कुछ ही अर्से में वो गाड़ी बहुत जल्दी यानी मतलब हो जाएगी ख़त्म हो जाएगी, जैसे उसको बर वक़्त तेल नहीं देता है, बर वक़्त अगर वो उसकी रिपेयर नहीं करता तो मसाइल वो बढ़ते जाते हैं, तो फिर उसमें नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो अगर वो उसकी कमाई से गाड़ी पे खर्च कर रहा है तो उसका मतलब है कि वो गाड़ी को बचा रहा है। तो इसी तरीके से अल्लाह के रास्ते में जो खर्च कर रहा है वो असल में अपने आप को बचा रहा है, यानी अपने माल को बचा रहा है। हाँ जी, मतलब इसका अल्लाह ताला ने वो एक इंतज़ाम जो किया है उस इंतज़ाम से फ़ायदा नहीं उठा रहा। देखो यानी ये चीज़ हमारे सामने हो रही है नहीं हो रही, इसमें हज़रत ने कोई अपनी तरफ से बात की है? हमारे सामने सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस नज़र से कभी हमने देखा है? इस नज़र से कभी नहीं देखा। तो उसका मतलब है कि ये यही चीज़ होती है, ये अल्लाह वालों की बात यही होती है कि अल्लाह वाले उन चीज़ों को आपके सामने लाता है जो आपके रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, लेकिन उस अंदाज से आपके सामने लाता है कि आप उससे फ़ायदा हासिल करें। और आप मतलब यह है कि जो मौत के बाद आपको चीज़ नज़र आएगी वो आपको मौत से पहले नज़र आ जाएं ताकि आप कुछ काम कर सकें, ये बात होती। चूबकारी दर ज़मीन असलकार था बरूद हर रखे रासद हज़ार, लिहाजा जब तुम बीज बो तो असल ज़मीन में बो ताकि एक एक दाना से लाख दाने पैदा हो, यानी खर्च करो तो खुदा की राह में करो जहाँ से बेनतहा पल मिलता है, और जब असबाब से मेरा काम लो मुसबल असबाब पर नज़र रखो। गिर मकनू तखमरा गर काशती दर ज़मीन कशतब पंदाशती, छू दुसा साले नरो यद चुकुनी जिसके दरला बहदुआ सर बरजनी। अगर तुमने बीज बोया तो मैंने माना कि ऐसी ज़मीन में बोया कि जिसको तुम रिज़्क़ का सबब समझते हो, लेकिन जब दो तीन साल कुछ पैदा ना हो तो क्या करोगे सिवाय इसके किजारी खुद दुआ में सर मारूँ। आखिर अब भी तो इसकी बारगाह की तरफ रुजू करना पड़ा, अगर इब्तदा से उसकी तरफ रुजू रखो तो उसके रोज़ी सामा रसान पर हक समझो तो क्या अच्छी बात है। यानी मतलब यह है कि अगर आप अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे रहे तो बहुत सारे असबाब जो दुनिया के आपको इख्तियार करने पड़ जाते हैं उन असबाब से बाईपास हो जाएगा मामला आपका। इसके मिसालें मैं आपको देता हूँ। मसलन देखो, बीमार होता है आदमी, सेहत हासिल करने के लिए डॉक्टर के पास जाता है जो एक सबब है, लेकिन शिफा अल्लाह के हाथ में, डॉक्टर के दिल में भी अल्लाह ताला ही डालता है कि उसको ये दवाई दो और उसको ये बताओ उसको ये बताओ। अगर अल्लाह ताला नहीं करना चाहता तो स्पेशलिस्ट भी कंफ्यूज हो जाएगा, सही बात पे नहीं पहुंच सकेगा, लिहाजा आपके लिए मामला कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेटर होता जाएगा, कुछ भी हो सकता है। اس لیے طریقہ یہ ہے کہ بھائی ڈاٹ جانے سے پہلے کچھ صدقہ کرو اللہ کے راستے، اللہ کی طرف جھکو پہلے، صلات حاجت پڑھ لو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، پھر جاؤ ڈاکٹر کے پاس. سنت بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی موزے کا جو ہے نا پھٹ جاتا تو اس کو پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگتے، پھر اس کے بعد وہ اس کے سبب لوٹتے. تو اس کو آپ اس پر ساری چیزوں پہ ملٹی پلائی کر دو، مطلب یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو کیونکہ اللہ پاک کا حکم ہے، لیکن مسبب الاسباب سے رابطہ پہلے کر لو تاکہ اسباب کے اندر جان وہ ڈالے، تاکہ اسباب کے اندر وہ جان ڈالے. تو بعض دفعہ مطلب اللہ پاک آپ کے بہت تھوڑی سی محنت سے سارا کام کروا دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ اسے جان نکال لینا تو پھر کرتے رہو، پھر پھرتے رہو، پتہ نہیں کہ کیا کیا چکر آپ کو لگانے پڑ جائیں گے. ہاں جی، اور کام پھر بھی نہیں ہوگا. ہاں جی، اب دیکھو کسی کا علاج ہوتا ہے امریکہ میں، امریکہ جانا پڑتا ہے اور پتہ نہیں کسی کو چین جانا پڑتا ہے لیور کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا کرنا، اور کسی کا اللہ پاک یہاں پر ہمارے پشتوں میں یہ بڑھیاں ایک دعا کرتی ہے، وہ مجھے یاد ہے اور اس دعا کی قبولیت کا مجھے یاد ہے. آج وہ دعا کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ مدد منگی ہو بدارو کا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے گڑے کا پانی دوائی بنا دے. یہ دعا کبھی سنی آپ نے؟ سنی ہوگی، ہمارے اللہ کی بڑھیا اس طرح دعا کرتی ہے، خدا تعالیٰ منگی ہو بدارو کا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے گڑے کا پانی دوائی بنا دے. اور یہ ایگزیکٹلی میرے ساتھ ہوا ہے، ایگزیکٹلی میرے ساتھ ہوا ہے، یعنی کم از کم مجھے تو اس کا پتہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے. کیسے؟ ہمارے پیاس کا آخری رات تھی، یعنی مطلب اس کے بعد پھر کل ہماری پریزنٹیشن تھی اور اس کے بعد بس ہمارا اسٹڈیز ختم، آخری رات. اس وقت میں بیمار ہو گیا، اور اتنا شدید بیمار ہو گیا کہ پوری رات میں نے چارپائی پہ بغیر سوئے تکلیف میں کاٹی، اور صبح نماز کے لیے بھی اٹھنا میرے لیے محال تھا، اور نماز کے لیے میں لوگوں کو اٹھاتا تھا تو یہ کہ بڑی مشکل سے اٹھا ہوں، تو ایک دو کی ناکنگ کی، پھر ان کو ڈیوٹی لگائی میں نے کہا تم باقیوں کو اٹھاؤ. ہاں جی، پھر نماز بھی میں پڑھاتا تھا تو پڑھائی مجھ سے نہیں گئی، تین دفعہ سا ہوا، میں نے کہا بس اب اپنی اپنی پڑھو، میری بھی اپنی نماز پڑھی. اس حالت تک مطلب کہ میں یعنی بیمار ہو گیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا تھا، لیکن پورے جسم میں درد، اٹھا نہیں جا رہا تھا. تو خدا کی شان صبح مجھے پیاس لگ گئی، پیاس تو ویسے بھی لگتی، تو ٹیپ واٹر کوئی حساب ہی نہیں ساتھ اس وقت، جب مجھے ضرورت پڑ گئی تو بڑی مشکل سے گلاس لے کر جو ہے نا وہ نلکے تک پہنچا، اور میں نے ایک گلاس پانی پی لیا. اس گلاس سے مجھے محسوس ہوا جیسے کہ وہ جیسے وہ کوئی صحت اس کے ساتھ مسئلہ مل رہی ہے، جیسے مطلب میں اس کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہوں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا یہ تو بڑی زبردست چیز ہے. پھر میں نے ایک گلاس اور بھی لے لیا، تو دوسرا گلاس بھی پیا، تو دو گلاس پیے تو بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی اس جیسے مجھے بیماری تھی یا نہیں، یعنی یا دو گلاس پینے سے پہلے میری جو حالت تھی اور دو گلاس پینے کے بعد جو حالت تھی، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتے کہ کیا صورتحال تھی. بالکل ٹھیک ہو گیا، حتیٰ کہ مجھ پر وہ رات کا جو رت جگہ تھا اس کا بھی اثر نہیں تھا کہ وہ کیا ہوا. اللہ نے کہا اگر صحت مند آدمی پوری رات جاگے تو نارمل ہوتا ہے، نارمل نہیں ہوتا، بھلے اس کا تو بیماری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نا، وہ تو صحت مند آدمی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو مطلب اس کا بھی مجھے کم از کم یاد نہیں ہے کہ مجھے کوئی محسوس ہو کہ میں رات کو جاگا ہوں. اچھا خیر، ایسا ہوا پھر خود ہی ڈائننگ ہال گیا، ناشتے کا ٹائم تھوڑی دیر بعد ہو گیا، ناشتہ میں نے کیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ میرے اوپر رات کیسے گزری ہے. پریزنٹیشن دی، پریزنٹیشن بھی بہت فرسٹ کلاس ہوئی، کوئی مطلب درمیان میں پرابلم نہیں ہوا، الحمدللہ رزلٹ بھی اچھا ہے. ہاں جی، پھر میں نے یوسف صاحب ہمارے ساتھ ہی ان کو میں نے کہا رات میری ایسے گزری، کہتے ہیں نہیں نہیں ہوا تو ٹھیک، لیکن ابھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، دیکھیں کہ ہوا کیا ہے. میں نے کہا چلو پھر چلتے ہیں، تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر کو سارا واقعہ بتایا، اس نے کہا جو کچھ ہو گیا بس ہو گیا، بس کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اس کو ٹانک دیتا ہوں کہ اگر کوئی کمزوری تھی تو دور ہو جائے. ٹھیک ہے، اس نے مجھے ٹانک دے دیا. ہاں جی، وہ میں نے استعمال کر لیا جیسے ڈاکٹر نے کہا استعمال کر لیا, لیکن یہ کہ بہرحال اس کے مجھے کچھ پرابلم تھا نہیں. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں, یہ جو چیز ہے اللہ پاک جو بڑھیاں دعا کرتی تھی نا کہ اللہ دے منگی وہ بدارو کا, تو یہ تو کم از کم میں دیکھ چکا ہوں کہ کیسے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ہاں جی, اس وجہ سے جب کبھی بیمار ہو آدمی سب سے پہلے اللہ سے مانگے, دو رکعت صلاۃ تہجد اگر پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے, کیونکہ بیماری کے مختلف سٹیج ہوتے, بعض دفعہ تو انسان فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتا, دو رکعت صلاۃ تہجد کیا پڑھے گا. ہاں جی, لیکن بہرحال اگر پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگے, اور پھر اس کے بعد کچھ صدقہ کرے. ہاں جی, پھر باقاعدہ ڈاکٹر سے رابطہ کر لے. ہاں جی, اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں شفا آپ کے لیے ڈال لے گا انشاءاللہ. ہاں جی, یعنی آپ کی گوئے کی اس عملے ڈاکٹر پہ نظر نہ ہو, وہ بطور سبب نظر ہو لیکن ڈاکٹر پہ نظر نہ ہو کہ ڈاکٹر کچھ کر سکتے. ڈاکٹر وہی کر سکتے جو اللہ چاہتا ہے, اگر اللہ نہیں چاہتا تو ڈاکٹر کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہمیں پتہ ہے ڈاکٹر ہمارے ٹیلی فون کرتے ہیں, ہمیں فون کرتے ہیں, دعا کرو جی مسئلہ ہے, یہ فلاں مسئلہ ہے, یہ فلاں مسئلہ ہے, باقاعدہ فون کرتے. ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ یہاں پر ہمارا بس نہیں چلتا. تو یہ اس وجہ سے جو نا مطلب ہے کہ ہمیں پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے. دس بر سر میں زنت سوئی الہ, دست و سر پر دانے زرس کش گواہ. اب تم خدا کی طرف رجوع کر کے سر پیٹ رہے ہو, یہ ہاتھ اور سر خدا کے رزق دینے کے گواہ ہیں. یعنی یا تو یہ مطلب ہے کہ خود یہ سر اور ہاتھ جسے تم پیٹنے کا کام لیتے ہو خدا کے نام و احتیاط ہے, انہی سے تم کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ جس طرح یہ احتیاط اپنے کوش کے بغیر حاصل ہوئے ہیں, اس طرح کہتی کہ پیداوار بھی ہمارے کوش پر نہیں ہے بلکہ خدا کی کرم پر موقوف ہے, لازم کو اسی سے امیدوار اور اسی پر متوقع لینا چاہیے. یہی مطلب ہے کہ اب تمہارے روٹنے پیٹنے سمر کی شاد ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ ہے, تمہارے اپنے اختیار میں نہیں, اگر اپنے اختیار میں ہوتا رونے پیٹنے تک نوبت نہ پہنچتی. تاب دانی کس لے اصلی رزق اوس, تھا مزوے جو داں کو رزق جوست, تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ رزق کا اصل مبدا اللہ جل شان ہوئے, تاکہ رزق کو طلب کرنے والا اس سے طلب کر لے. یہ اصل میں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ ایک بات بار بار کرتے ہیں, لیکن وہ ہم اس کو ویسے ہی جس کو کہتے ہیں نا وہ واہ واہ اڑا دیتے ہیں, یعنی تعریف کر دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات فرمائی, لیکن وہ اس سے وہ سبق نہیں لیتے کہ وہ جو حضرت سمجھانا چاہتے ہیں اس کو کبھی اس پہ سوچتے بھی نہیں کہ آخر وہ کیا فرما رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ تصوف کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو چیز تجھے علم دکھا رہا ہے بتا رہا ہے وہ تمہارے مشاہدے میں آ جائے اور تم اس کو واقعی سمجھو. مثال میں دیتا ہوں, جیسے اللہ پاک نے مجھے دکھایا کہ پانی پینے سے کیا ہوتا ہے, اب اس کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ دلیل کی ضرورت اس وقت ہے جب وہ چیز میں نے نہیں دیکھی ہو. کہتے آفتاب دلیل, آفتاب بس سورج سورج کا دلیل, اگر سورج نظر آ رہے تو آپ کیا ثابت کرے کہ سورج ہے؟ ثابت کیا, کیا بات ہے, سامنے سورج نہیں ہے, اس کو کیا کہوں میں؟ ہاں جی, تو مطلب جب آپ کو اللہ تعالیٰ دکھا دے وہ چیز تو آپ کو پھر پتہ چل گیا اس کا آپ کے لیے کسی چیز کے. اس طریقے سے مطلب بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں نقصان کرواتے ہیں, وہ نقصان کروانا بھی اس کی نعمت ہوتی ہے تاکہ آپ کو چیز نظر آ جائے کس چیز سے نقصان ہوتا ہے. جس طرح آپ کو فائدہ سمجھ میں آنا چاہیے اس طرح نقصان کا بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ نقصان کس چیز سے ہوتا ہے. اگر آپ کو نقصان نہ ہو تو آپ کو کیسے سمجھ میں آ جائے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی تصوف کا بنیادی مقصد کیا ہے, وہ جو قرآن میں بتایا گیا ہے, جو حدیث میں بتایا گیا ہے, وہ جو علم ہے وہ آپ اس کو دیکھ لیں, آپ اس سے گزریں, یعنی جو علم الیقین ہے وہ آپ کا حق الیقین بن جائے. مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے لیے آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہ ہو, آپ کو کسی دلیل کی اس کی ضرورت نہ ہو. جیسے علی کرم اللہ فرماتے تھے کہ اگر ہمیں جنت اور دوزخ دکھا بھی دیا جائے تو ہمارے ایمان میں ذرہ بھر بھی اضافہ نہیں ہوگا, کیونکہ پہلے سے ان کو حاصل تھی وہ چیز. تو یہ مطلب گویا کہ بنیاد, تو اصل بات یہی ہے کہ ہمیں اس طرح ہی جیسے میں ابھی عرض تھوڑی دیر پہلے عرض کرتا کہ سبحان اللہ کہتے تو ہیں میں, لیکن سبحان اللہ ہے کیا اس کو جانتے نہیں ہیں کہ سبحان اللہ ہے کیا. اس طرح الحمدللہ ہم کہتے ہیں لیکن الحمدللہ ہے کیا اس کی حقیقت نہیں جانتے. اس طرح اللہ اکبر, اس طرح لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم, جس کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بتایا گیا ہے. اب کیوں بتایا گیا, آخر اس کے اندر کچھ ہے نا, اس کے اندر کچھ ہے, وہ کچھ ہے آپ کو سمجھ آ جائے, نظر آ جائے, معلوم ہو جائے, ہاں جی, وہ پھر آپ کا ایک زندگی کا ایک حصہ بن جائے. تو یہ مطلب بنیادی ہے. رزق ازوے جو مجو از زید و امر, مست ازوے جو مجو از بنگ و خمر. رزق اسی سے طلب کرو, زید و امر سے طلب نہ کرو, حیرت اور مستی اس سے تلاش کرو, بنگ و شراب سے تلاش نہ کرو. ہاں جی, یہ بعض دفعہ جو نعمتیں ہیں جن سے انسان سمجھتا ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوگی, اللہ تعالیٰ وہ ساری نعمتیں دے دیتے لیکن خوشی چھین لیتے, ایسا ہوتا ہے. وہ ساری نعمتیں دے دیتے ہیں جس سے خوشی حاصل ہوتی ہے لیکن خوشی اس کو حاصل نہیں ہوتی, اور بعض لوگوں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں دیتے لیکن خوشی دے دیتے ہیں. اب کامیاب کون ہیں؟ ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ملتی جس کو لوگ خوشی کا ذریعہ سمجھتے ہیں, بس یہ اے سی لگا ہوا ہے, ہم سمجھتے ہیں واقعی اگر اے سی گھر میں ہو تو کتنا مزہ ہوگا. ہاں جی, اچھا صوفہ سیٹ ہے, مطلب پردے ہیں, وہ یہ ہے وہ ہے, شان شوکت ہے, نوکر ہے, چاکر ہے, ساری چیزیں, یہ سب خوشی کی چیزیں ہیں, یہ سب خوشی کی چیزیں ہیں, لیکن بہرحال لوگوں کو دیکھا ہے کہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے خوش نہیں ہوتے, خوش نہیں ہوتے. بعض لوگ ایسے ہوتے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ ایسے خوش ہوتے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ خوش ہو جائیں گے, یعنی آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر خوش ہو جائیں گے, وہ دوسروں میں خوشی بانٹتے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں نا, قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ ایسا دکھاتے ہیں. ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی یعنی, تو اب اگر یہ چیز ہم مان لیں کہ خوشی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, میں اللہ کی خوشی کو سامنے رکھوں کہ اللہ خوش ہو جائے, تو میرا خوش کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ ہاں جی, میرا خوش کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, وہ مجھے جس چیز سے بھی خوش کرنا چاہے خوش کر لے گا اور مجھے خوشی نصیب ہو جائے گی. یہ بات ہے. ورنہ صحیح بات میں عرض کرتا ہوں کہ لوگ پورے عمر ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ یہ ملے گا تو یہ ہو جائے گا, یہ ملے گا تو یہ ہو جائے گا, یہ ملے گا, حتیٰ کہ یہ جو دفتروں میں جو پوسٹ ہوتے ہیں, ہر بڑے پوسٹ پہ نظر ہوتی ہے, جب یہ ہو جائے گا تو پھر سب کچھ مل جائے, جب یہ ہو جائے گا تو سب کچھ, اور ملتا رہتا ہے اور پھر بھی خوش نہیں ہوتا. پروموشن ہوتی رہتی ہے لیکن وہ چیز نہیں ملتی. اس کا سب سے زیادہ جو مظاہرہ ہے وہ انتہائی جو مالدار ممالک ہیں, خوشحال ممالک ہیں, وہاں اس کا سب سے بڑا مظاہرہ ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں. مجھے بتاؤ ایسے لوگ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں؟ آپ سٹیٹسٹک نکالے پورے دنیا کی کہ آیا غریب ملکوں کی خودکشیاں زیادہ ہے یا مالدار ملکوں کی خودکشیاں زیادہ ہے, نکالے سٹیٹسٹکس معلوم ہو جائے گا. اب وہاں خودکشی کیوں ہوتی ہے وہ بتاتا ہوں. وہاں خودکشی اس لیے ہوتی ہے کہ ہر نعمت کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہوتا ہے کہ میں خوش ہو جاؤں گا، تسلی ہو جائے گی، اطمینان ہو جائے گا. آگے جب وہ ملتی ہے تو نہیں ملتی، پھر اس سے اگلے پہ نظر ہوتی ہے پھر نہیں ملتی، پھر اس سے اگلے پہ نظر ہوتی ہے پھر نہیں ملتی، پھر اس سے اگلے پہ نظر ہوتی ہے پھر نہیں ملتی. اب وہ جب پیک پہ پہنچ جائے پھر بھی نہیں، وہ تو کیا کرے پھر؟ پھر کیا کرے؟ اس وقت وہ مایوس ہو جاتے ہیں زندگی سے، کہتے ہیں بھی زندگی کی بوجھ ہے، کیوں مطلب اس کو ہم. ہاں جی، تو بس اپنے آپ کو ختم کر لیتے، اپنے آپ کو ختم کر لیتے. یہ اصل میں یہ بہت بڑا المیہ ہے، چیزوں کی کثرت جو ہے یہ انسان کو کس حد تک مایوسی کی طرف لے جاتا ہے وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کی کثرت ہوگی تو ہم خوش ہو جائیں گے، اس وجہ سے کہ ہم لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے. اگر حقیقت جان رہے ہوتے. اچھا پھر میں آپ کو بات بتاؤں، آپ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑے نا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساری چیز آپ کے قدموں میں ڈال لے گا. مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے، ایک صاحب آئے، وہ جو ہے نا وہ ان کے ہاں جو نواب ٹائپ لوگ ہوتے تھے نا، وہ کیا ہوتا تھا، ایک تیلا سا ہوتا تھا، وہ اس میں اکثر وہ شفیہ وغیرہ اس طرح وہ گفٹ کرتے. وہ لائے جی ملا جی قبول فرمائے، میں بھائی مجھے معاف کر، میں اس قابل نہیں ہوں، معذرت کی. وزر کی طبیعت ایسی تھی کہ بے جبر پہ تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، سمجھ گئے کہ بھئی اب ناممکن ہے اس کو دینا. تو جاتے جاتے حضرت کی جوتیوں میں وہ اس طرح گھسیڑ لی، جب آئیں گے حضرت تو اس میں پیر ڈالیں گے تو اس میں شاید قبول فرما لیں. حضرت جب کام کے لیے باہر نکل رہے تھے تو جوتے میں پیر ڈل نہیں رہا، تو انہوں نے اٹھا کے دیکھا تو اس سے اشرفی گری، تو انہیں اس طرح کرا دی اور لوگوں سے کہا یہ لوگ ان کے پیچھے پھرتے ہیں، لیکن جو لوگ اس سے بھاگتے ہیں یہ ان کے پیچھے پھرتے ہیں. ہاں جی، یہ جو لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ اس مطلب ان کے پیچھے وہ، لیکن جو لوگ اس سے بھاگ رہے ہیں وہ یہ پھر ان کے پیچھے پھرتے ہیں. یعنی اس کی مثال سائے کی طرح ہے، سائے کے پیچھے بھاگو تو سائے آگے ہو تم پیچھے، اور سائے سے بھاگو تو تم آگے سائے پیچھے، اور پیچھے پیچھے آئے گا. تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے بن جائیں تو اللہ کی ساری خدائی تو اس کو تو ضرورت نہیں ہے. صحیح، آج وہ جتنا بھی تجھے دے دے اس کے لیے کیا مشکل. اچھا، منعمی زو خواد انز گنج و مال، نست از وے خان از ام و خال، خوشحالی اس سے چاہو نہ کہ خزانے اور مال سے، خوشحالی اس سے چاہو نہ کہ خزانے اور مال سے، مدد اس سے چاہو نہ کہ چچا اور ماموں سے. آ کے وزی ہاں بخواہی ماندن، ہی کرا خواہی دنندم خواندن، آخر تم ان سب سے الگ رہ جاؤ گے، ہائے اس وقت کس کو بلاؤ گے، اس وقت تو کوئی بھی تیرے پاس نہیں آ سکے گا. ہاں عیدم اور اخوان باقی رب ماں تا تو باشی وارث ملک جہاں، اس وقت تم اس کو پکارو اور باقی کو چھوڑو تاکہ دنیا بھر کی سلطنت کے مالک بن جاؤ. یعنی جب آخر میں اور کوئی ساتھ نہیں دے گا اور صرف ذات خدا پر بھروسہ کرنا پڑے گا تو بہتر ہے کبھی سے اس پر اپنا بھروسہ رکھو، اب سب سے بے نیاز ہو جاؤ. اس شعر سے کسی کو شو بنو کہ اسے بزرگان دین سے استمداد و استعانت کرنے کی نہیں ہے، کیونکہ باقی رب ما سے مقصود یہ ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں پر بھروسہ نہ کرو جن پر بھروسہ کرنا تم کو خدا سے غافل کرے اور اس سے دور لے جائے، بخلاف اس کے بزرگان دین سے استمداد عین درگاہ حق کی طرف رجوع توجہ ہے. چنانچہ توڑی آگے جا کر خود مولانا فرماتے کہ دنیا دوستوں کے تیلے سے نکلو اور سچا ابدی دوست تلاش کرو، اور وہ اللہ ہے یا اللہ کا بندہ. سبحان اللہ، یہ ایک امریکن میوزیشن مسلمان ہوا تھا، تو ماشاءاللہ بہت نیک آدمی آج کل کراچی میں سیٹل ہے. انڈیا سے شادی کی ہے, تبلیغی جماعت کے ساتھ ان کا بڑا تعلق ہے, تو یہاں کبھی کبھی آتا ہے, کبھی کبھی آتا ہے. مجھے پتہ تھا تو میں اسے ملنے کے لیے گیا, اسلام آباد میں ان کا بیان تھا, اسے ملنے کے لیے میں اسے ملے, ہمارے ہیں آپس میں رابطہ. تو جس وقت ہم پہنچے بیان میں, اس وقت تقریباً بیان کا اینڈ ہو رہا تھا, تو وہ آخر میں یہ کہہ رہا تھا بی ود اللہ, اف دس از ناٹ سو بی ود دوز ہو آر ود اللہ, اللہ کے ساتھ ہو جاؤ, اگر یہ تمہارے لیے اس وقت ممکن نہیں تو ان کے ساتھ ہو جاؤ جو اللہ کے ساتھ ہے. کیسے مختصر بات کر لی, لیکن وہی بات جو حضرت فرما رہے ہیں وہی بات کی, بی ود اللہ اینڈ اف دس از ناٹ سو بی ود دوز ہو آر ود اللہ. تو یہ مطلب یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہونا تو اللہ کے ساتھ ہونا ہے, نیک لوگ کے ساتھ ہونا تو اللہ کے ساتھ ہونا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ہوگا تو کس کے ساتھ ہوگا, تو اللہ کے ساتھ ہی ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو متبین ہے ان کا معاملہ بھی ایسے ہوگا, جو ان کے ساتھ ہوگا تو وہ اللہ کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے, چوں یفر المرء عائد من اخیہ یہرب المولود یوما من ابیہ. سبحان اللہ, حضرت بہت بڑے عالم ہیں نا, تو عربی میں بھی اسی بہر میں شعر فرما رہے ہیں جو فارسی والا بہر ہے. ہاں جی, چوں یفر المرء عائد من اخیہ, یعنی جب یفر المرء من اخیہ آیا ہوا ہے, یعنی مطلب آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. یہرب المولود یوما من ابیہ, جب فرزند باپ سے بھاگے گا, یعنی اس وقت سارا معاملہ بس صرف اللہ کے ساتھ ہوگا, ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا. اس میں اشارہ ہے یوم المرء من اخیہ و امی و ابی و صاحبت و بنی لکل امرئ منہم یوم اذن شان یغنی, یعنی اس دن ایسی نفسی نفسی ہوگی کہ آدمی اپنے بھائی, اپنے ماں, اپنے باپ, اپنے جوڑوں, اپنے بیٹوں سے بھاگے گا, اور اس میں ہر شخص کو اس دن اپنی جات کا فکر لگا ہوگا کہ اس کو بس کرتا ہے. زاں شود ہر دوست آن سعد ادو کہ بوتے تو بود او از رحمان او, اس لیے اس وقت ہر دوست تمہارا دشمن ہو جائے گا جو دنیا میں تمہارا بت تھا اور تمہارے ہدایت کا مانے تھا, یعنی جن لوگوں کے بدون تم کو ایک دم چین نہیں پڑتا تھا وہ اس دن تمہارے دشمن ہوں گے. اصل میں حقیقت کی بات ہو جائے گی نا, مطلب وہ جو پردہ ہے وہ چاک ہو جائے گا, تو اصل چیز حقیقت کے طور پہ آ جائے گی. اب یہ کہ جو دشمن ہے وہ دوست کے روپ میں ہے تو روپ تو ختم ہو گیا, تو پھر کیا چیز سامنے آ جائے گی, دارو دشمن اس کی سامنے آ جائے گی. تو آپ نے اللہ کے اوپر بھروسے کے بجائے جن پہ بھروسے کیا تھا وہ تو مسئلہ ہو گیا تھا, تو وہاں پر سارا پردہ چاک ہو جائے گا کہ اب کوئی تیرے کام نہیں آ رہا. ہاں جی, یہ فیصل آباد کے ایک تبلیغی جماعت کے بڑے آدمی ہیں, کافی وقت لگائے ہوئے پروفیسر ہیں, وہ یہاں آئے تھے مطلب بیان کرنے کے. اس نے ایک بات کی, اس نے کہا کہ میرے والد صاحب بہت لرنڈ اسکالر تھے, بڑی ڈگریاں اور ساری چیزیں حاصل کی تھی, ہوتے ہیں بعض لوگ ذرا ایجوکیشن میں کافی آگے ہوتے. جب ان کے موت کا وقت آ گیا تو اس نے مجھے کہا میری ڈگریاں لے آؤ. تو میں حیران ہو گیا کہ اس وقت ڈگری کی کیا ضرورت ہو گئی, کیا کرنا چاہتے ہیں والد صاحب, کیونکہ یہ بھی دیندار آدمی تھے وہ بھی دیندار آدمی تھے. تو وہ حیران ہو گئے کہ اس وقت ڈگری کی کیا ضرورت پیش آئی. خیر, حکم کے مطابق میں چلا گیا اور میں فورڈ کی ہوئی ڈگری پڑی ہوئی تھی نا فورڈ, تو وہ رول کی ہوئی تھی, وہ پڑی ہوئی تھی, تو میرا کر ان کو دی, تو اس نے کھول دی, ان کو دیکھا اور کہا بیٹا لے جو ابھی میرے کسی کام کی نہیں. اصل میں یہ میسج وہ ڈیلیور کرنا چاہتا, بیٹا اب یہ لے جاؤ ابھی میرے کسی کام کی نہیں. ابھی دو تین دن پہلے اخبار میں ایک خبر آئی تھی انگلینڈ میں غالباً یا یورپ کے کسی ملک میں، کسی نے 92 سال کی عمر میں کوئی ڈگری مکمل کی، پی ایچ ڈی ان کو دے رہے تھے 92 سال کی. تو مجھے کسی نے کہا دیکھو کیسے زبردست. میں نے کہا کیا زبردست، اس کو کیا فائدہ اس کا؟ بھائی بے مقصد چیز پہ وقت لگایا نا، اب اس کو اس کے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کچھ؟ اگر مسلمان ہوتا اور آخرت کے لیے کام کرتا تو وہی چیز بہتر نہیں تھی؟ اب اس وقت پی ایچ ڈی سے کیا فائدہ اٹھا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں فائدہ. آپ کو اگر 50 PhD بھی حاصل ہو جائے تو کیا فائدہ آپ اسے لے سکتے ہو؟ ہاں جی، یعنی یہ چیزیں پھر خود بخود اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے اور آپ اپنے اصل بات پہ آ جاتے ہیں کہ جو آپ کے لیے مفید ہے، جو آپ کے لیے وہ یعنی ضروری ہے. اکثر لوگ ریٹائرمنٹ سے پریشان ہوتے ہیں. میں اپنے ساتھیوں سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا بھائی اگر مجھے ریٹائرمنٹ کا وقت آیا نا تو 1 منٹ بھی زیادہ دیر نہیں گزاروں گا، میں ریٹائرمنٹ فوراً. تو کیوں؟ میں نے کہا بس اللہ پاک نے جتنا میرا وقت مقرر کیا تھا کام کا ہو گیا پورا، بس اس کے بعد پھر آخرت کی تیاری کرنی کے مطلب کیا ہے؟ مطلب اللہ پاک ہے کہ اگر معمول کے مطابق ہو کوئی روزگار، اگر آپ کے لیے کوئی ذریعہ بنائے ضرورت کو پورے کرنے کے لیے، بس ٹھیک ہے نا. کیا آپ مطلب اس کے بعد پھر اور کام کریں گے خواہ مخواہ؟ وہ کام آپ آخرت کا کریں نا، کیا مطلب ضرورت ہے؟ تو یہ واقعتاً خواہ مخواہ بعض لوگ کے اوپر یہ چیز ہوتا ہے کہ وہ 2-3 دن کام کرنا اور اس طرح جو ہے نا مطلب اپنی زندگی کو ضائع کرنا، یہ کوئی بات نہیں. دیکھو میں آپ کو بتاؤں، خرچ کو کم کرنا اور مال کو بڑھانا، ان دونوں میں کون سا آپشن زیادہ بہتر ہے؟ خرچ کو کم کرنا والے آپشن آپ کا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے آپ کے مسائل زیادہ جلدی حل ہو سکتے ہیں، آپ کے اس میں بس میں. تو بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ مال کو بڑھانے، بلکہ بعض دفعہ تو مال بڑھانا بے فائدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کا 2 لاکھ میں گزارا ہوتا ہے، ویسے مثال تو 2 لاکھ تو بہت زیادہ ہے، یعنی مثال بڑے لوگوں کے لیے مثال لیتا ہوں، یعنی جو بڑے مالدار لوگ ہیں ان کے لیے بات کر رہا ہوں، تو ان کے لیے 2 ارب کی کیا ضرورت ہے؟ وہ 2 ارب روپیہ وہ کیا کرے گا؟ میں آپ کو اس کا ایک واقعہ سناؤں. اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یعنی اس وقت تو میں مراقبہ کا نام بھی نہیں جانتا تھا کہ مراقبہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یا بچپن کی بات ہے، لڑکپن کی بات ہے، جو بھی ہے، اس وقت ایگزیکٹلی مجھے یاد بھی نہیں. اس وقت جو ہوا تھا اب سمجھتا ہوں کہ وہ مراقبہ تھا، لیکن اس وقت مجھے مراقبہ کا نام بھی نہیں آتا تھا کہ مراقبہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میں نے تصور کر لیا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی ہوں، مجھ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے، بس تصور میں تو آدمی ہر کوئی بن سکتا ہے. ہاں جی، اب میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے مال کو کیسے لگاؤں گا، تو ناجائز تو کر نہیں سکتا تھا، وہ تو گناہ ہے، تو ظاہر جائز کرنا تھا، تو جائز کرنے کے لیے میں اپنے مال کو کہاں لگاؤں؟ میں نے کہا چلو سب کے لیے آپ گھر بنائیں. چلو جی گھر بنائے، شروع کیے، گھر بنائیں گے، بن گئے. پھر میں نے کہا چلو جی اب کھانے پینے کا بندوبست کروں گا، تو کھانے پینے کا بندوبست کیا، اسپتال بنا دیے، مدرسے بنا دیے، مسجدیں بنا دی، گاڑیاں چلوا دی، مطلب وہ جو کچھ یعنی خیر کا کام ہو سکتے سارے میں نے ان کے تصور میں کر لیا. اب تھوڑا سا میں پیچھے ہو گیا کہ اب دیکھو کہ میں نے حاصل کیا کیا، یہ سارا کام تو ہو گیا نا، اب میں نے حاصل کیا کیا، تو پتہ چلا کہ میں نے حاصل کیا کہ اب میں سمجھوں گا کہ سارے میرے گھروں میں رہ رہے ہیں، سارے میرے کاریں ہیں، سارے میرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سارے میرے اسپتالوں میں مطلب ان کا علاج ہو رہا ہے، سب میرے مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ میں سمجھوں کہ اللہ پاک کے گھروں میں رہ رہے ہیں، اللہ پاک کا کار ہیں، اللہ پاک کپڑے پہنے ہوئے اللہ تعالیٰ کے مسجدوں میں ہیں، یہ سوچ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ میں نے کہا پھر میں کیا کروں، کس لیے کماؤں، کس لیے کماؤں؟ اب دیکھیں اللہ کی شان کے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ خرچ کرنا نیک کام کے لیے اس کا یہ نتیجہ ہے تو بری چیزوں کے لیے خرچ کرنے کا کیا بات ہوگی؟ یعنی اچھی چیزوں کے خرچ کرنے کا یہ نتیجہ ہے کہ غیر ضروری اپنے آپ کو مشغول نہ کرو، کہ غیر ضروری اپنے آپ کو مشغول نہ کرو، جب یہ اچھے کاموں کی نتیجہ یہ ہے تو برے کاموں کا مطلب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ شراب و کباب پہ اگر لگائیں گے آپ، رنڈیوں پہ لگائیں گے، پتہ نہیں کن کن چیزوں پہ آج کل جو پیسے لگتے ہیں، اگر ان پر ہوگا تو وہ تو اپنے لیے آگ ہی کمانے والی بات ہے۔ اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو بھی طاقت انسان کو ملتی ہے، جو بھی ذریعہ انسان کو ملتا ہے، اس کے ساتھ یہ خواہش بھی ملتی ہے کہ اس کو اپنے نفس کے خواہش کے لیے استعمال کرے۔ مثلا زیادہ مالدار ہو گیا تو اس پیسے کو شو کرنا بھی ضروری ہوگا، جیسے عورت کے پاس زیور ہو تو زیور دکھانا بھی ضروری ہو جاتا ہے نا، کسی نہ کسی بانے ہزار مطلب اس کو دکھانا پڑتا ہے، کپڑے ہیں تو اس کو بھی دکھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، تو اس طرح وہ جو طرف والی جو بات ہے وہ کم از کم اس کے ساتھ اٹیچ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نقصان اس کا کیا ہوگا؟ ظاہر ہے آپ کس عالم سے کس عالم میں جا رہے ہیں۔ تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھے تو بس اتنا کرے کہ آپ اپنا نقصان نہ کرے، ضرورت پوری کر لیں، اپنا نقصان کم از کم نہ کرے، آخرت کا نقصان سب سے پہلے اور پھر اس دنیا کا نقصان۔ اس دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے نا، اس دنیا کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ بس ایک آدمی کا ایک فیکٹری ہے تو اس فیکٹری کا ٹینشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اگر دو ہو جائیں ٹینشن ڈبل ہو گیا نا، اور پھر تین ہو جائیں تو دنیا بھی آپ کی ٹینشن ہی بڑھے گی نا۔ ذرا تھوڑا سا اگر میری بات نہیں مانتے ہو تو ایسے لوگوں کے پاس جا کر ذرا ملو، ان کے ساتھ ذرا بات چیت کر لو، دیکھو تھوڑا سا غور کر لو، بھلے آخر ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ آپ کو صرف اس کا کرفر نظر آتا ہے، آپ کو اس کے کرفر کے پیچھے جو ٹینشنز ہیں وہ نظر نہیں آ رہے کہ کیا کیا حوال ہے۔ چلے جائے ہمارے بحریہ ٹاؤن والے، کیا ہے کیا نام ہے اس کا، ملک ریاض، تھوڑا سا ان کے ساتھ بیٹھ جائیں پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ ہاں جی، یہ ایک عجیب دنیا ہے جس پہ یہ بات کھل جائے وہ اس کو بہت سخت وہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ تو دور ہو جائے گی۔ ہاں جی، جس پہ یہ بات کھل جائے، اور نہ کھلے تو پھر بھاگتا رہتا ہے ان چیزوں کے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ روی از نقاش بر میں تافتی، چوز نقشے ان سے دل میں یافتی۔ جب تم نے ایک مورت سے دل کو مانوس کر لیا تھا تو مورت کے پیدا کرنے والے خالق برحق سے منہ پھیر لیا، جو تمہاری سخت غلطی تھی، ان مورتوں سے مانوس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آجی، ایدم اری حرانت باتو زد شوند، وستو برگردند و در خسمی شوند۔ اس وقت حیات دنیا میں اگر تمہارے دوست تمہارے خلاف ہو جائیں اور تم سے پھر جائے اور مخالفت میں آ جائے، تو بگو نہ کرو زمن فیروز شد، آنچ فردا خاص شد امروز شد۔ تم کہو کہ میرے دن بختاور ہے کہ جو کچھ کل ہونے والا تھا آج ہی ہو گیا۔ زد من گشتند اہلی اس رات قیامت این شد پیشی مرا، اس عالم دنیا کے لوگ میرے خلاف ہو گئے، آئندہ ہونے والے وقت میرے لیے نقد بن گئے، جو لوگ جو قیامت میرے خلاف ہونے والے تھے ابھی سے ہو گئے۔ پیشداں کے روزگار خود برم، عمر با ایشاں بپایا آورم۔ قبل اس کے میں زندگی بسر کر چکوں، میں اس کے ساتھ عمر کو اختتام تک پہنچو، پہلی فیصلہ ہو گیا۔ کالے مایوب بخریدا بدم، شکر قز اے بش پگا واقف شدن۔ ورنہ میں تو ایک عیبدار مال خرید لیا ہوتا، شکر ہے کہ میں صبح سویری ہی اس کے عیب سے آگاہ ہو گیا۔ پیشداں کس دست سرمایہ شدے، آ کے بت مایوب بھی رو آمدے۔ شکر کے فیصلے سے پہلے ہو گیا کہ میرے ہاتھ سے سرمایہ نکل چکا ہوتا، اور آخر سرمایہ سے خریدا ہوا مال عیبدار نکلتا۔ مال رفتہ عمر رفتہ اے نصیب، مال و جا دادا بے کال آئے معیب، اور مجھے اپنے سر پیٹ کر کے نہ پڑ کے ہائے قسمت مال بھی ہاتھ سے گیا اور عمر بھی جاتی رہی، ایک ابدار مال کے لیے مال اور عمر گنوائی، رخت دادم ذر قلب بستدم بستدم شادشاں شادشاں سوئی خانہ میں شدم، میں نے کرا مال دیا اور کوٹھے دام لے لیے اور خوشی خوشی گھر کی راہ لی، شکر کائیں کلبش قلب شوق پیدا شد کنو پیش ازا کی عمر بگزشتے فزوں، شکر ہے کہ اس کی کوٹ بھی ظاہر ہو گئی کہ قبل اس کی عمر زیادہ گزر جاتی، قلب ما دیتا کنو در گردنم حیف بودے عمر ضائع کردنم، ورنہ کوٹھی نکتی جب تک میرے گلے کی ہار ہوتی مجھے اپنی عمر کے اسی دھوکے میں ضائع کرنے پر افسوس ہوتا، چوبہ گا تر قلبی رو نمود پائے خود را واکشم من زود زود، بہت بہت سب اس کا کوڑا پن مجھ پہ ظاہر ہو گیا تو میں جلدی جلدی اسے پیچھے ہٹ جاؤں گا، آگے مولانا گرام فضل نصیحت فرماتے، یار تو جو دشمنی پیدا کو ند کر رشکو حق حق داد بیروں زند، تمہارا دوست جب دشمنی کا اظہار کرے تو اس کے رشک و کینہ کا حملہ اعلانیہ تم پر ہو گیا، تو ازا اعراض او اغوام کن خویشتن را اب لود نادام کن، تم اس کی بے رخی کا شکر نہ کرو، اپنے آپ کو نہ حق احمق بیوقوف بناؤ، بلکہ شکر حق کن نہ بشکن کی نگشتی در جوان او کہن، بلکہ اکترا کا شکر کرو اور شکرانے میں مساکین کو روٹیاں بانٹو کہ تم کو اس کی فیض دوستی کے تیلے میں پڑے پڑے بوڑھے نہیں ہو گئے، از جواب شزود پیرو آمدی تاب جو یار صد کی سرمدی، تم جلدی اس کے دل سے باہر نکل آئے تاکہ دوست برحق ابدی تلاش کرو، نازنی یارے کے بعد از مرگ تو رشتہ یاری اگردد صحتو، یعنی پیارا دوست کی تمہاری وفات کے بعد اس کی دوستی کا تعلق تگنا مستحکم ہو جائے، عام اگر سلطان بود شاعر رفیع یا بود مقبول سلطان و شفیع، پیارا دوست یا تو شہنشاہ کی فرمان روائے برتر ہے یا اس شہنشاہ کا مقبول اس کے بارگاہ میں شفاعت کرنے والا بندہ ہے، رستی از قلاب و سالو سودغل غرو دیدی ایاں پیش اجل، تم ایک آنکڑے اور مکر فریب سے چوٹ گئے، اس کے فحش کو تم نے مرنے سے پہلے نمایاں طور پر دیکھ لیا، ای جفائے خلق برتو در جہاں اگر بدانی گنج زر آمد نہاں، دنیا میں تم لوگ کا یہ ظلم اگر تم سمجھو تو ایک مخفی خزانہ تلا ہے، خلق رابا تو چنی بدخو کنند تارنا ناچارو افسو کنند، یعنی مخلوق اس طرح تمہارے حق میں جو بدخو بنا دے تو اس کے لیے کہ تم اس طرف یعنی حق کی طرح متوجہ ہونے پر مجبور کیے جاؤ، ای یقیداں کاندر آخر جملہ شاں خسم گردند ادو سرکشاں، یہ یقین رکھو کہ آخر سب کے سب مخالف اور دشمن رو گردان ہو جائے، چنانچہ اگر دشمنی بمانے عرفی نہیں تو مردے کا مال اڑا لے جانا اس کو کبھی فاتحہ تک کے لیے یاد نہ کرنا عملی دشمنی مخالفت ہے جس کا وقوع بیٹوں بھائیوں بتیجو وغیرہ سے عموماً ہو جاتا ہے، تاب مانی با فغاں اندر لحد لا تذرنی فرد خوانہ از حد، حتیٰ کہ تم لحد کے اندر روتے چلاتے رہو خداوند احد سے دعا کرتے ہو کہ لائے مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اے جفایت بے ستو آدھے واقعیاں ہم زداد تست و ادھے باقیاں، اے خدا جس کی جفا دوسرے مات کرنے والوں کے عہد سے اچھی ہے باقی لوگوں کا عہد بھی تیرے احتیاط سے، بشنو از اکلے خدے امباردار گندمی خدرا بارز اللہ سے پار، اے غلہ کا ڈر رکھنے والے اپنے عقل پہ مشورہ سنو اور اسم عمل میں لا کے اپنے گیہوں کو اللہ کے زمین میں بو دے یعنی اللہ کی رضا میں اپنے مال کو خرچ کر، تاشود ایمن زد زو واز پش دیورا با دیو چیزو تربکش، یعنی تاکہ وہ گیہوں چور اور کرم سے محفوظ رہے، کرم یعنی مطلب کیڑے سے، شیطان کو اپنے عقل کی دیمک کے ساتھ ہلاک کرو، کو ہمیں ترسان دت ہر دم ز فقر ہم چکب کش سے کن اے نر سفر، یعنی جو تم کو ہر محتاج سے ڈراتا ہے اے نر شکر اس کو چکور کی طرح شکار کر لے، یعنی شیطان و یادکم الفقر و یامرکم بالفحشاء، اچھا یا باز سلطانی عزیز و کامیار ننگ باشد گر کند کم قد شکار، تو بادشاہ کا باز ہے پیارا اور مردامن، شرم کی بات ہوگی اگر چکور تجھ کو شکار کر لیں، تم خدا کے بندے اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر شیطان لین کے چکمے میں آ جاؤ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے، آگے پھر زروان کے مرد سالے کا ذکر چلتا ہے جو اپنے فرزندوں کو نصیحت کرتا ہے، بس وصیت کر دو تخمے واز کاشت چو زمین شان شور ہے بد سودے نجداشت، اس نے بہت وسیع واز کا بیج بوجھا چونکہ تباہ میں زمین شور تھی اس لیے کچھ فائدہ نہیں ہوا، گر چنا سے ہرا بوت سدایا پندرہ اس نے بائے دایا، اگر چنا سے کے دل میں نصیحت کے سینکڑوں ولو ولو مگر سامین متوجہ نہ ہو تو کیا فائدہ، تو بست تلطیف پندش می دہی اوز پندت میں کنت پہلو تہی، تم سینکڑوں خوشبانیوں سے ان کی نصیحت کرتے رہو تمہاری نصیحت سے کترائے گا، یک سے نامستمی راستیز ورد صدقہ سے گویندرا عاجز کند، ایک آدمی غور سے نہ سننے والے اپنی بات تردید کی عادت سے 100 بولنے والے کو عاجز کر لیتا ہے،
زمبیا ناسِ ترو خوش لہجے تر کے بوت کے رفت دمشاں در حجر. پیغمبر سے نصیر کرنے والا خوش بیان کوئی کب ہو سکتا ہے جس کے بعد پتھر میں اتر جاتی ہے. زانچ سنگو کو در کا رامتن میں نشد بد بخترا بخشا دبن. تو جن اقوال طیبہ انفاس متبرک سے متاثر پتھر پہاڑ بھی کام کرنے لگتے ان سے بدبخت کا حل نہ ہوتا. آنچنا دلہا کہ بدھ شاہ ماون نیت شاہ انشد بل اشد و قسوت. یعنی ایسے سخت دل جن کو ہم اور میں کہ احساس خود ہی نے مغرور بنا رکھا تھا ان کی تعریف یہ تھی بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے. اب اس کا لب لباب عرض کرتا ہوں. لب لباب ان تمام چیزوں کا حضرت نے جو بیان کیا ہے یہ ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے نا یہ فانی ہے اور محدود ہے. اور جیسے حدیث شریف میں آتا ہے الدنیا جیفۃ و طالبہا کلاب, دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں. اب مجھے بتاؤ کتوں کی خصلت کیا ہوتی ہے, ذرا تھوڑا سا دیکھیں. کتوں کی خصلت یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے پاس ہے نا اس پہ صبر نہیں کرتا, وہ دوسرے کے اوپر پھر جبڑتا ہے. ہاں جی, وہ جیسے مشہور واقعہ ہے نا کہ وہ دریا میں اس نے دیکھا کہ اپنے شکل کو کہ اس کے منہ میں وہ گوشت کا ٹکڑا تھا نا, تو اس نے اس کے اوپر وہ کیا مطلب جو ہے نا وہ اس کے وہ میں اس سے چھین لوں, یعنی وہ یعنی وہ کیا بونکا بونکا تو ٹکڑا اس کے منہ سے گر گیا. تو اسی طریقے سے جو کتے کی خصلت یہ ہے کہ وہ حریص ہوتا ہے, تو وہ ظاہر مطلب ہے کہ وہ کسی اور کتے کو برداشت نہیں کرتا, آپس میں لڑ پڑتے. تو جب یہ دنیا جیفتن, دنیا مردار ہے اور طالب و کلاب اس کے طلب کرنے والے کتے, تو جتنے دنیا دار ہوں گے وہ کسی کے ساتھ خیرخواہ ہو سکتے ہیں, کسی کے خیرخواہ ہو سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آفیسز میں بھی اپنے جونیئر سے لوگ ڈرتے ہیں کہ کسی وقت مجھے خراب کرے گا اپنے فائدے کے لیے. کاروبار میں بھی اپنے ساتھیوں سے ڈرتے ہیں, ڈرتے ہیں نہیں ڈرتے ہیں. سیاسی لوگ بھی اپنے سیاسی لوگوں سے ڈرتے ہیں. تو وہ جب یہ والی بات ہے تو ظاہر ہے مطلب ہے کہ خیرخواہ تو کوئی نہیں ہو سکتا, وہ صرف اور صرف وقتی طور پر آپ کے ساتھ ایڈجسٹڈ ہے, ورنہ موقع وہ ڈھونڈے گا. جب آپ کو اس قسم کے تجربات ہو جائیں گے تو جن پہ تک کیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے والی بات ہے, تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ دنیا میں کوئی بھی میرا وفادار نہیں ہے. تو فرماتے ہیں تمہاری خوش قسمتی کہ تمہیں پتہ چل گیا. اگر موت کے بعد پتہ چل رہا تو کیا کرتے, دنیا میں پتہ چل گیا تو اب ذرا اس کی طرف مڑ جاؤ نا جو بے لوس ہے, جو تیرے ساتھ صرف اپنے بندے کی طرح پیار کرتا ہے اور کوئی اس کا مطلب نہیں ہے, اس کی طرف کیوں نہیں مڑتے ہو؟ کیونکہ آپ کے ساتھ جو بھی کوئی خیر خواہی کر رہا ہے سوائے اللہ والوں کی, اس کا کوئی مطلب ہوگا, کوئی مطلب ہوگا. تو مطلب ہی لوگوں سے آپ نے کیا لینا ہے؟ اس وجہ سے فرض فرماتے ہیں کہ آپ کو خوش قسمتی ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا, حقیقت کا پتہ چل گیا, اور اب آپ جو ہے نا اس حقیقت کا جو نتیجہ ہے اس کی طرف مڑ جاؤ, اللہ کی طرف مڑ جاؤ. وہاں تو بھاگیں گے تجھ سے, یہاں بھی اب بھاگنا شروع ہو گئے تو تجھے پتہ چل گیا نا. ہاں جی, تو یہ مطلب حضرت مطلب اس میں کہہ رہے ہیں کہ اپنے وقت کو مزید ضائع نہ کرو, بلکہ جو تیرا دوست ہے حقیقی اس حقیقی دوست کی طرف مڑ جاؤ, اور جو تمہارا حقیقی دشمن ہے اس کے دام میں نہ ہو, اور وہ شیطان ہے. دیکھو تجھے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, تو اس خبیث کے چکر میں آئے گا جو اپنا بھی دشمن ہے. وہ تو اپنا کے ساتھ بھی تو انصاف نہیں کر رہا, اپنا بھی دشمن ہے تو اس کے چکر میں آئے گا. جو اپنا نہ ہوا تو تیرا کیا ہوگا؟ تو لہذا اس کی طرف نہ جاؤ بلکہ اللہ کی طرف جاؤ. وہ ہے وہ, جہاں تک نفس کی بات ہے یہ تو اللہ پاک نے تجھے کام کے لیے دیا ہوا ہے, اس پہ تو سواری کرنا ہے, اس کو تو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا.
हाँ जी भाई, गाड़ी किसी की होती है? गाड़ी को उठाने के लिए होती है कि आप कंधे पर उठाए उसको? वो तो उसमें बैठने के लिए होती है कि मतलब आप उसको इस्तेमाल करें। तो नफ्स जो है ये तो इसलिए आप इस पर सवारी कर लो, काम करो, नहीं है कि आप खुद ही इसके नीचे लग जाओ। जो ये कहे तो तुम वही काम करना शुरू करो, बस यही हजरत की नसीहत है। तो इस वाक्य से हजरत ने वो है कि ये बात हम सबको समझा दी कि हम असल की तरह। हाँ अलबत्ता जिन लोगों को अभी समझ नहीं है तो वो फरमाया कि उनके लिए नसीहत कोई फायदा नहीं पहुंचेगी। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर तुम बात नहीं कर सकते। तो अबू जहल उसकी भी नहीं माना, तो जो अबू जहल के तरीके पे होंगे तो तुम्हारी बात क्यों मानेंगे? तो उनकी परवाह ना करो, उनकी परवाह ना करो। हाँ अलबत्ता जो आपकी मानते हैं या आप समझते हैं तो उन तक आप उनकी बात पहुंचा सकते हो, बाकी जो हकीकत है वो तो यही है। तो वाकईतन हमने देखा है कि अल्लाह वालों के साथ बैठकर लोगों पे हकीकत खुलती है और मालूम होता है कि दुनिया की हकीकत क्या है। अपने जिंदगी का इस्तेमाल लोगों को समझ में आ जाता है, वरना इंसान जान माल वक्त औलाद ऐसे फजूल चीज़ों के लिए लुटाता है, ऐसे फजूल चीज़ों के लिए जिसका इंसान सोच भी नहीं सकते। मुझे ऐसे वो कहते हैं कोई फंक्शन था कोई चौधरी के, हाँ मतलब कोई शादी वादी थी, तो वो कहते हैं यार वो चौधरी मेरा मुकाबला क्या करेगा, इस शादी में तो 70,000 मुझसे डूब ले गए। यानी अपनी बेवकूफ़ी का खुद ऐलान कर रहा है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि 70,000 तो मुझसे डूब ले गए, उसको फख्र के तौर पे कह रहा है कि मतलब मैं इतना बेवकूफ़ हूँ। तो इस पे फख्र करते हैं लोग, नहीं करते। हालांकि यकीनी बात है कि लोगों को आप खुश नहीं कर सकते, चाहे आप अपने आप को काट दें के सामने रखते फिर भी नहीं खुश कर सकते। उससे बहुत कम आप अल्लाह ताला के लिए कर ले तो अल्लाह ताला आपसे खुश हो जाएगा। बहुत कम अगर आप अल्लाह ताला के लिए तो अल्लाह आपसे खुश हो जाएगा, तो क्यों ना हम अल्लाह को राजी कर ले। और जब अल्लाह को राजी करें तो अल्लाह पाक फिर हमसे लोगों को राजी करवा देगा, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हाँ जी अल्लाह ताला हम सबको अकल नसीब फरमा दे। व आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। لا إله إلا الله 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 لا إله الہ الا اللہ لا 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 الہ الا اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم لا الہ الا ہو 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 اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد حق 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 اللهم صل على سيدنا مولانا اللہ 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 اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم لک صلاتی و نسکی و محیی و مماتی و الیک مآبی و لک ربیت راسی اللہم انی اسلک من خیر ما تجیء به الریاح اللہم اجلنی و اعظم شکرک و اکثر ذکرک و اتبع نصیحتک و احفظ وصیتک اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا من الشيطان فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم اجعلنا حبك احب الاشياء الي واجعل خشيتك افضل الاشياء عندي وقت اني حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك واذا اقررت اعين اهل الدنيا من دنياهم فاقرر عيني من عبادك. اللهم اني اسالك السياده والعفه والامانه وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم لك الحمد والشكر ولك المن والفضل. اللهم اني اسالك التوفيق لمحبك من المال والصدق وصدق التوكل اليك وحسن الظن بك. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعه رسولك واملا بكتابك. اللهم اجلني اشاك كاني اراك ابدا حتى القاك واسدني بتقواك ولا تشكني بما سيدك. اللهم التب في تيسير كل يسير فان تيسير كل يسير عليك يسير. اسالك اليسر والمعافاه في الدنيا والاخره. اللهم اعف عني فانك عفو قريب. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانه فانك تعلم خيانه الاعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقني عيني حتى اللتين تسكين القلب يزور في الدم من خشيتك قبل ان تكون الدموع دما ولا الدرس جمرا. اللهم عافني في قدرتك وادخلني في رحمتك واخذي اجلي في طاعتك واختم لي بخير عملي وجل ثواب الجنه. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوه المسترين الرحمن الدنيا ورحيمها انت ترحمني فارحمني برحمه تغنيني بها الرحمن رحمه من سواك. اللهم اني اسالك من فجاءه الخير واعوذ بك من فجاءه الشر. اللهم انت السلام منك السلام واليك اعود السلام. اسالك هذا الجلال والاكرام وان تستجيب لنا دعوتنا وان تغطينا رغبتنا وان تغنينا عمنا عليك وامنا من خلقك. اللهم اخذ لي واختر لي. اللهم ارزقني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي ولا حتى لا احب تعجيل ما اخرت ولا تاخير ما جلت. اللهم لا عيش الا عيش الاخره. اللهم اهني مسكينا ومتني مسكينا وحشرني في زمرة المساكين. اللهم اجلني من الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. اللهم اني اسالك الرحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بامري وتلم بها شرثي وتسلم بها ديني وديني وتقضي بها ديني وتحفظ بها غايبي وترفع بها شعري وتبيض بها وجهي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم اعطني ايمان لا يرتد ويقينا ليس بعد كفر ورحمه انال شرف كرامتك في الدنيا والاخره. اللهم اني اسالك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء ومرافقه الانبياء والنصر على الاعداء انك سميع الدعاء. اللهم قصر عنه رايي وضعف عنه عملي ولم تبلغ منيتي ومسالتي من خير واته اهدم من خلقك او خير واتم منتي اهدم من عبادك فاني ارغب اليك فيه وأسألك برحمتك رب العالمين. اللهم إني أنزل بك حاجتي من قصرائي وزوف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويشافي صدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الصبور من فتنة القبور. اللهم أزل الحمد الشديد والأمر الرشيد. أسألك على من يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود للمفين بالوعود إنك رحيم ودود إنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير الضالين غير الضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وهربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعذابك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة وهذا الدعاء عليك التكلان. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرف عين ولا تنز مني صالح ما أتيتني. اللهم إنك لست بإله استحدثناه لا بربي يبيد ذكر ابتدأناه ولا لك شكرا يجزون مك ولا كان لنا قبلك من إله نلجأ إليه ونذرك ولا آنك على خلقنا أحد فنشرك فيك تبارك وتعاليت فنسألك لا إله إلا أنت اغفر لي. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظ بما تحفظ بعبادك الصالحين إن أمتها فاغفر لها وارحمها. اللهم إني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمي بالتقوى وجملني بالعافية. اللهم يدركني زمان ولا يدرك زمانا لا يتوفي العليم ولا يستحفي من الحليم قلوب العاجم وألسنتهم ألسنة العرب. اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني فإنما أنا بشر فأيما من أذيت وشتمت وجلدت ولعنت فجلوا صلاة وزكاة وقربة تقرب إليك بها إليك. اللهم إني أعوذ من المرس ومن الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق ومن شر ما تعلم وأعوذ بالله من حال أهل النار ومن النار وما قرب إليها من قول وعمل ومن شر ما أنت أخذ بناصيته وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ومن شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي وأن أقترف على أنفسنا سوءا أنا ونجر إلى مسلم أو أكتسب خطية وذنبا لا تغفره ومن ذاك المقام يوم القيامة. ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب العالمين.